لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وهو أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في الشدة والنقمة ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان أما بعد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا درود بالله حضران محترم اس بزم کے سامعین ایک خاص ذوق رکھتے ہیں زمانے کے امام کے حوالے سے گفتگو سننے کا شوق رکھتے ہیں اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جو ہماری زندگیوں کا ایک لازمی موضوع ہے زمانے کا امام کا تذکرہ کیونکہ وہ زمانے کا امام جہاں بھی ہوتا ہے ہمیں اپنی یاد میں رکھتا ہے وہ زمانے کے امام نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے ذکر کو نہیں بھولتا میں تمہاری یاد سے غافل نہیں ہوتا ان غیر محملین لمراعاتکم اے ہمارے ماننے والوں ہم تمہاری دیکھ بھال میں کوتاہی نہیں کرتے ولا ناسینا لذکرکم اور تمہاری یاد کو نہیں بھلاتے اب کس قدر ہمارا امتیاز ہے شرف ہے افتخار ہے کہ زمانے کا امام جو حجت خدا ہے خدا کی زمین پر خدا کا جانشین ہے خدا کی زمین پر خدا کے نظام کا قائم کرنے والا ہے وہ زمانے کا امام مجھ کو اور آپ کو یاد رکھتا ہے ہمارے رب کے بقا کی ایک دلیل ہی اس زمانے کے امام کی یاد ہے اگر وہ امام ہماری یاد سے اپنے رخ کو پھیر لے اپنے آپ کو روک لے تو یقیناً ہماری آپ کی زندگی مشکلات میں چلی جائے گی بس وہی جیسے ابھی جناب طاہر زیدی صاحب نے بہت ہی خوبصورت کلام پڑھا اور اس کے اندر جو عریضے کے حوالے سے بیان کیا وہ حقیقت ہے کہ کوئی حال کوئی احوال ہمارا زمانے کے امام کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے وہ امام ہر چیز پر چونکہ وہ عین اللہ ناظرہ ہے زمین پر خدا کی دیکھتی ہوئی آنکھ کا مصداق حجت خدا ہوا کرتا ہے زمین خدا پر خدا کی دیکھتی ہوئی آنکھ عین اللہ ناظرہ ہے بس اس امام سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے لیکن وہ امام چاہتا ہے کہ ہم محبت دو طرفہ کریں وہ دیکھ بھی رہا ہے دعا بھی دے رہا ہے یہ اس کی طرف سے محبت چل رہی ہے جب ہم عریضہ لکھتے ہیں تو ہماری طرف سے بھی محبت کا سفر طے ہو جاتا ہے درود پڑھیے محمد والے محمد پر شیعت ہے ہی اسی چیز کا نام ولایت یعنی اپنا رابطہ اپنے اولیاء کے ساتھ خدا کے اولیاء کے ساتھ مستحکم کرنا اب اس رابطے کے اندر پہلا تعلق انسان کا ان کے حضور حاضری ہے ان کی معرفت ہے ان کی پہچان ہے پھر ان سے محبت ہے اور محبت کے بعد ان کی مودت کا سفر طے کرنا ہے یہی ولایت کا پورا سبق ہمیں پڑھایا گیا ہے بس اسی عنوان سے عزیزوں جو آیہ کریم آپ کے سامنے پڑھی سورہ مبارک اسراء یا بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81 ہے موضوع جو میں نے لیا آپ کے سامنے وہ شناخت اور شکست دجال کا عنوان ہے انشاءاللہ اس پر چند نکات آپ کے سامنے بیان کروں گا آیہ سورہ بنی اسرائیل کی 81 مشہور آیت وقل اور کہہ دیجئے جا الحق حق آ چکا، جا الحق وزحق الباطل، اب جب حق آ گیا تو باطل مٹ گیا، ختم ہو گیا، نابود ہو گیا. ان الباطل کان زہوقا، باطل تھا ہی مٹنے کے لیے، باطل نے مٹنا ہی تھا، باطل کو دوام حاصل نہیں ہے، جب بھی کبھی دوام حاصل ہوگا تو وہ حق کو حاصل ہوگا. اس آیہ کریمہ کی ایک شان نزول ہے، اور اس آیہ کریمہ کو ایسے سماعت فرمائیے کہ جب فتح مکہ ہو گیا، رسول اللہ اپنے لشکر کے ساتھ تشریف لے کر آ گئے، تو مکے میں جب داخل ہوئے بت رکھے ہوئے باہر، تمام بتوں کو رسول اللہ نے اصحاب نے مل کر توڑ دیا. رسول اللہ خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے کر چلے گئے. اس سے پہلے کہ واقعہ پورا کروں، اس بات کو سماعت اپنی سماعت محفوظ رکھیے گا کہ اس آیت کا ایک مصداق وہ ہے کہ جس کے اوپر شان نزول ہے جہاں آیت نازل ہوئی، لیکن آیت کا ایک اکمال بھی ہے، آیت کا ایک کمال بھی ہے. یہ کمال امام زمانہ کے ظہور کے وقت ہوگا. آیت میں بیان کیا حق آ گیا، باطل مٹ گیا. اب اندر کعبے خانہ کعبہ کے اندر رسول اللہ امام علی کے ساتھ تشریف لے کر گئے، اندر جتنے بت رکھے تھے ان کو بھی توڑ دیا گیا، ایک بت باقی بچا تھا جو بہت اونچائی پر رکھا گیا تھا. بت پرستوں نے سوچا تھا اونچائی پر رکھیں گے تو کسی کا ہاتھ یہاں نہیں پہنچے گا، لیکن وہ ہاتھ ہی کیا ہو، وہ ید اللہ ہی کیا ہو کہ جو کسی بت کی گردن اس کو نیچے گرا نہ سکے. رسول اللہ نے امام علی سے کہا اے علی اس بت کو بھی گرانا ہے، اس بت کو بھی توڑنا ہے. بچوں کے لیے اس انداز میں بیان کر رہا ہوں جو شان نزول ہے اس کی، تھوڑا سا محظوظ بھی ہو اور واقعے کو ذہن میں بھی رکھیں شان نزول کی آیت کا. رسول اللہ نے کہا اے علی اس بت کو بھی گرانا ہے، سارے بت ٹوٹ گئے، اس بت کو ہاتھ سے نہیں گرایا جا سکتا تھا. رسول اللہ نے کہا اے علی اب آپ زمین پر تشریف رکھیے، میں آپ کے شانوں پر سوار ہوتا ہوں تاکہ اس بت کو توڑ سکوں. امام علی علیہ السلام زمین پر دوزانوں بیٹھ گئے، جیسے ایک غلام اپنے آقا کے سامنے بیٹھا کرتا ہے. یہ جملہ اس لیے بیان کیا کہ امام علی علیہ السلام نے بیان کیا کہ میرا امتیاز یہ ہے کہ میں محمد مصطفیٰ کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں، میرا امتیاز ہے. یہ مولا کائنات کے جملے ہیں. رسول اللہ کی محبت، رسول اللہ کا احترام ہمارے یہاں کتنا ہے، مولا موحدین اس کو بیان کر رہے ہیں. امام علی بیٹھ گئے دوزانوں کے، رسول اللہ امام علی کے شانوں پر سوار ہوئے، اور امام علی اٹھنا چاہتے ہیں تو اٹھ نہیں پا رہے. توجہ سے سنیے گا ان باتوں کو، رسول اللہ کی عظمت ہے ان تمام چیزوں کے اندر. رسول اللہ کے سلسلے میں، رسول اللہ کے ذریعے سے جو کچھ ہمیں ملا ہے ملا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ رسول اللہ کی عطا ہے، رسول اللہ کی دین ہے. رسول اللہ کو خدا نے خلق کیا، اس کے بعد ان کے نور سے انوار محمد و آل محمد کو خلق کیا. رسول اللہ شانوں پر سوار ہو گئے، امام علی اٹھنا چاہتے ہیں اٹھ نہیں پا رہے. یہ کس کا قصہ سنا رہا ہوں؟ جو فاتح خیبر ہے، فاتح خندق ہے، جو میدان جنگ میں شجاعت کے میدان میں آگے ترین آگے والے کی منزلوں پر ہوتا ہے. رسول اللہ کی عظمت ہے کہ امام علی کھڑے نہیں ہو پائے جگہ سے. امام علی نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے شانوں پر سنگینی محسوس کر رہا ہوں، وہ کہ جس نے باب خیبر کو انگلیوں سے اکھاڑ کر پھینکا تھا. وہ رسول اللہ سے کہتا ہے رسول اللہ شانوں پر سنگینی کا احساس کر رہا ہوں، نہیں اٹھ پا رہا. رسول اللہ مسکرائے، کہا کہ علی نہیں ہو پائے گا، دیجیے تشریف لے کر آئے. کہا اچھا اب ایک کام کرو، تم میرے شانوں پر سوار ہو، میں تمہیں بلند کرتا ہوں. تو جیسے سنیے گا، یہ رسول وہ ہے کہ جس کا خدا نے سایہ بھی خلق نہیں کیا تھا. کیوں خلق نہیں کیا؟ تاکہ کبھی غلطی سے بھی کسی کا پاؤں رسول کے سائے پر نہ پڑ سکے. اس رسول کے احترام میں خدا نے یہ اہتمام کیا کہ سایہ بھی خلق نہیں ہوا، جسم ہے مگر سایہ نہیں بنتا، تاکہ غلطی سے بھی رسول کے سائے پر بھی کسی کا قدم نہ پڑ سکے. وہ خدا جو رسول کے سائے پر کسی کا قدم برداشت نہیں کرتا، وہ خدا اجازت دیتا ہے کہ علی یہ مرتضیٰ اسی رسول کے دوش پر سوار ہو جائیں. اس لیے کہ یہی نفس رسول کا عملی مصداق ہے، جو نفس رسول کہا گیا. لہذا رسول اللہ کے شانوں پر امام علی سوار ہوئے. اب جب سوار ہوئے، امام علی نے اس بت کو گرایا جو سب سے بڑا بت تھا، وہ بت گرا زمین کے اوپر، وہاں یہ آیت نازل ہوئی وقل اور کہہ دیجئے جا الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آ گیا، باطل مٹ گیا، اور باطل تھا ہی مٹنے کے لیے. درود پڑھیے محمد والے محمد پر. بس باطل کی شکست کا سلسلہ پہلے وسیع رسول کے ذریعے شروع ہوا، اپنے کمال پر آخری وسیع رسول کے ذریعے سے پہنچ جائے گا انشاءاللہ. کعبے کے بت پہلے وسیع رسول نے گرائے، دنیا کے تمام بتوں کا خاتمہ آخری وسیع رسول کے ہاتھوں انجام ہو پائے گا انشاءاللہ. شکست دجال، شناخت دجال. دجال کا موضوع تمام ادیان کے اندر، مخصوصاً ادیان الہی کے اندر موجود ہے، مسیحیت کے اندر موجود ہے، یہودیت کے اندر موجود ہے، اسلام کے اندر دجال کا موضوع باقاعدہ ایک موضوع ہے، دجال کے حوالے سے گفتگو ہے. توجہ رکھیے گا ان مطالب کے اوپر، انتہائی مختصر وقت میں انشاءاللہ زحمت تمام کروں گا. یہ دور مخصوصاً جوانوں سے کہہ رہا ہوں، بظاہر جو علامات ہیں، جو نشانیاں ہیں، جو پہچان بتائی گئی ہے، اس کے مطابق شاید پچھلے کسی بھی زمانے کے نسبت ظہور امام سے نزدیک ترین دور ہو. شاید، خدا جانتا ہے، خدا کے علاوہ کوئی وقت کا فیصلہ نہیں کر سکتا، تعین کوئی نہیں کر سکتا، لیکن علامات بتانے کا مقصد ہی یہی تھا. ائمہ علیہ السلام نے علامات بتائی ہی اس لیے تھی کہ علامتوں کو دیکھتے جانا اپنی معرفت اور یقین میں اضافہ کرتے چلے جانا. علامت کا کام کیا ہوتا ہے؟ علامت کا کام انسان کے اطمینان میں اضافے کا ہوتا ہے. بچوں کو اس کی مثال دیتا ہوا چلا جاؤں آگے تاکہ ذہن میں بات بیٹھ جائے. مثلا آپ یہاں سے کراچی سے نکلیں اور حیدرآباد کا سفر کرنے کا ارادہ کریں. اب آپ جب کراچی سے نکلیں گے، حیدرآباد تک کے سفر کے لیے نکلیں گے، تو آپ کے دہانی طرف بورڈ آنا شروع ہوگا، جس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ سائن بورڈ کہتے ہیں، علامتی بورڈ کہتے ہیں. اس پہ لکھا ہوگا مثلا حیدرآباد 120 کلومیٹر. 10 کلومیٹر کا فاصلہ طے کریں گے، پھر ایک بورڈ آئے گا، اس پر لکھا ہوگا. اب کیا لکھا ہوگا؟ حیدرآباد 110. پھر تھوڑا کلومیٹر طے کر کے آگے جائیں گے، پھر ایک بورڈ آئے گا، کیا لکھا ہوگا؟ حیدرآباد 100 کلومیٹر. یہ جو آپ کی دانی طرف بورڈ آ رہا ہے، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کے اوپر علامت آ رہی کہ حیدرآباد 110 کلومیٹر تھا، پھر 100 ہو گیا، پھر 90 ہو گیا. یہاں سے آپ کو ایک اطمینان مل رہا ہے. ایک تو یہ کہ آپ کا راستہ درست ہے، اس کا اطمینان آ رہا ہے، اور یہ اطمینان بھی آ رہا ہے کہ جتنا آپ چلتے چلے جا رہے ہیں، فاصلہ گھٹتا چلا جا رہا ہے. دونوں اطمینان آپ کو آ رہے ہیں، راستہ صحیح بھی ہے، میری جہد درست بھی ہے، اور جتنا بڑھتا چلا جا رہا ہوں، فاصلہ گھٹتا چلا جا رہا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا کہ منزل پر پہنچ جاؤں گا. علامتوں کا بھی یہی کام ہے، علامتوں کو دیکھو، انہیں پہچانو، انہیں پہچاننے کے بعد دیکھو تمہاری جہد درست ہے، اور یہ جو آہستہ آہستہ علامت پوری ہوتی جا رہی ہے، دل میں اطمینان رکھو کہ وقت گھٹتا جا رہا ہے، اہل بیت کی حکومت کا وقت آتا چلا جا رہا ہے. درود پڑھیے محمد والے محمد والے. لہذا انہی علامتوں میں جو وقت ہے اس وقت جس میں ہمارا آپ زندگی گزار رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ظہور شاید نزدیک ہوگا. ہمیں نہیں معلوم ہے یا نہیں ہے، آرزو تو یہ ہے یا نہیں ہے؟ آرزو تو یہ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ روایت معصوم کا ترجمہ، پہلے معصوم کی روایت بیان کرتا ہوں، چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. امام نے ارشاد فرمایا کہ توقعوا صاحب امرکم لیلا و نہارا، اپنے آنے والے امام کے ظہور کی توقع رکھو رات اور دن کے اندر، یعنی رات اور دن میں، یعنی 24 گھنٹے توقع رکھو کہ کسی بھی وقت خدا وند عالم امام کو اذن ظہور عطا کر سکتا ہے. یہ امام نے بیان کیا، اس لیے بیان کیا کہ توقع رکھو. توقع سے مراد کیا ہے؟ فقط توقع رکھو نہیں، آمادگی بھی رکھو. اگر خدا ایک آن میں امام کو آنے کی اجازت دے سکتا ہے تو سیلف جج بن جاؤ، اپنے آپ کو لے کر محاسبے میں کھڑے ہو جاؤ کہ اگر ابھی زمانے کے امام کا ظہور ہو گیا تو میں زمانے کے امام کی حضور جا پاؤں گا یا نہیں جا پاؤں گا، میں ان کے سامنے کھڑا ہو پاؤں گا یا نہیں کھڑا ہو پاؤں گا، میں ان کا ساتھ دے پاؤں گا یا نہیں دے پاؤں گا. یہ چیز ہمیں تربیت کے لیے بیان کیا ائمہ علیہ السلام نے. بس عزیزوں، لہذا علامات اس بات کی گواہ ہیں کہ انشاءاللہ. تین بار اس لیے بیان کیا کہ علماء نے اس کو اس طرح سے بیان کیا ہے، وہ وقت نزدیک ہے. خدا کرے ہمارا آپ دیکھیں انشاءاللہ. پچھلے سالوں کے اندر میں آیت اللہ بہجت اور دیگر علماء کے اقوال کو نقل کر چکا ہوں، اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا اس حوالے سے. عزیزوں، بس انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی دجال کی بیان کی گئی. دجال کا میں نے عرض کیا، مسیحیت میں بھی تذکرہ ہے، عیسائیت کے اندر، یہودیت کے اندر بھی ہے، اور اسلام کے اندر بھی ہے. مسیحیت کے اندر دجال اینٹی کرائسٹ کے نام سے مشہور ہے، اینٹی کرائسٹ ضد مسیح. وہاں پر ایک تصور یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ نے آنا ہے، ان کے یہاں بھی ہے، حضرت عیسیٰ زندہ ہیں، وہ زمین پر آئیں گے، اور جو حضرت عیسیٰ کا مقابلہ کرے گا وہ دجال ہے. ان کے یہاں کے مطابق اس دجال کا انہوں نے جو عنوان بنایا وہ اینٹی کرائسٹ کا ہے، یا اس کو مسیح کذاب بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ جب آئے گا اپنے آنے کے حوالے سے بیان کرے گا تو کہے گا میں مسیحا ہوں، اس کے پاس فوق العادہ کرامات ہوں گی. یہ پوری ایک بحث ہے، میں اس کی تھوڑی سی تفصیل میں جا پاؤں گا جتنا وقت ہوگا میرے پاس. کیوں بیان کر رہا ہوں؟ چونکہ ہم اس زمانے میں ہیں کہ ہمیں اس بحث کو پہچاننا ہے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو آمادہ بھی کرنا ہے. وہاں پر ایک نظریہ موجود ہے. یہ جو اس وقت آپ نے قصہ سنا کہ اسرائیل کے اندر اس حملے سے پہلے ایک گائے کے ذبح کرنے کی باری آئی، کہ گائے کو ذبح کیا جائے گا, سرخ گائے کو ذبح کیا جائے گا. سرخ گائے کے ذبح کرنے کے پیچھے بھی جو ایک فلسفی تھی وہ یہی تھی کہ اگر یہ گائے ذبح کی جائے گی تو دجال کے آنے کے اسباب فراہم ہو جائیں گے. جب دجال ظاہر ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ جب دجال ظاہر ہوگا تو حضرت مسیح کا آنا متوقف ہے دجال کے آنے پر. دجال آئے گا, اپنا کاذب نظام دنیا میں پھیلائے گا, تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ تشریف لے کر آئیں گے. یہ پورا ایک چیپٹر ہے, اس کو پڑھنا چاہیے سب کو. اس کے بعد عیسائیت کے اندر فقط اتنا بیان کرنا مقصود تھا, اس سے آگے میں نہیں جاؤں گا. اس کی بحثوں کے اندر مسلمانوں کے اندر دجال کی بحث شیعہ اور سنی دونوں کی یہاں ہے, تھوڑے سے تفاوت ہیں, تھوڑا سا فرق ہے, اس کو بس بیان کرتا ہوں انشاءاللہ. اہل سنت کے یہاں اہل تشیع منابع سے زیادہ تذکرہ دجال کا ہے. ہمارے یہاں پانچ حتمی علامات ہیں, ان میں دجال کا تذکرہ نہیں ہے. یعنی ہمارے یہاں اہل تشیع کے یہاں دجال کا تذکرہ بعنوان ظہور امام نہیں ہے, قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کے طور پر ہے. ٹھیک, اہل سنت کے یہاں دجال کا تذکرہ ظہور امام سے پہلے کی بحث ہے. ایک فرق یہ ہے ان کے یہاں کہ ان کے یہاں دجال ایک فرد کا نام ہے, ہمارے یہاں جو روایات بیان کی گئیں اس میں دجال ایک فرد سے زیادہ قرائن کے مطابق ایک نظام کا نام ہے, ایک نظام ہے, ایک سسٹم ہے, اس کو دجال کا سسٹم کہا جاتا ہے. اسی عنوان سے بس آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں شناخت دجال اور شکست دجال. درود پڑی محمد والے محمد پر. اہل سنت بھائیوں کے یہاں اس چیز کو بیان کیا کہ دجال ایک فرد ہے, وہ قیام کرے گا, تو اس کے قیام کی خصوصیات ہیں کہ اس کے پاس دنیا و مافیہ کی تمام نعمتیں ہوں گی, ساز و سامان ہوگا, اس کے پاس دنیا کو اپنے پاس گھیرنے کے لیے طریقے ہوں گے, طاقت ہوگی, ظلم و ستم ہوگا. یعنی روایات کے اندر اگر تھوڑا سا تدبیق کی جائے, یہاں پڑھنے میں ایک لطف یہ آتا ہے کہ تھوڑا تحقیقی بات بھی کی جا سکتی ہے, چونکہ لوگ اس ذوق کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں کہ عنوان ہی امام عصر کا ہے, تو تھوڑا سا تحقیقی گفتگو بھی ہو جاتی ہے الحمدللہ. عام جگہوں پہ یہ چیز میسر نہیں آتی. اپنے حوصلے میں اضافے کے لیے درود پڑیے گا محمد والے وہاں پر. وہاں پر ایک شخص ہے ہمارے یہاں جو وہاں دجال کی خصوصیات بیان کی گئیں, ہمارے یہاں وہ خصوصیات سفیانی سے منسوب ہیں. یعنی وہاں پر بیان کیا کہ دجال آ کر دنیا میں ظلم و ستم کا بازار گرم کرے گا, ظلم و ستم کا بازار ہوگا, دجال کو خوندخار دکھایا گیا ہے اہل سنت کی روایت میں. ہمارے یہاں یہ کام سفیانی کا ہے, جو سفیانی امام کے آنے سے پہلے خروج کرے گا. سفیانی کا خروج, یمانی کا خروج اور خراسانی کا خروج, بچوں سے خصوصیت سے کہہ رہا ہوں تاکید کے ساتھ, اب ان بحثوں کو دقت سے پڑھنا شروع کر دیں, تیزی کے ساتھ پڑھیں, ایسا نہ ہو کہ وقت نکل جائے, ایسا نہ ہو کہ ہم پہچان کے بغیر زمانے کے امام تک جانے کی آج بھی کوشش کر رہے ہوں. یہ تمام خروج آنکھوں سے نظر آ رہے ہیں. اگر یہ جو کچھ یمن میں ہو رہا ہے, میں اس کو نہ کہوں کہ یمانی کا خروج ہے, کہ میں نہیں کہہ سکتا فی الحال, تو کم سے کم اس ظہور کا زمینہ ضرور فراہم ہو رہا ہے. خراسانی کا خروج زمینوں کے ساتھ نظر آ رہا ہے, اس کی علامات انشاءاللہ بیان ہوتی ہیں آپ کے سامنے. خوب, لہذا وہاں پر ایک فرد ہے جس نے آ کر یہ سارے کام کرنے. اہل تشیع کے یہاں وہ تمام کام جو دجال کے اہل سنت کے یہاں بیان کیے گئے ہیں سفیانی کے ذمے, سفیانی یہ کام کرے گا آنے کے بعد. اہل تشیع کی جو روایات ہیں, ہمارے منابعوں کی جو روایات ہیں, اس میں قرائن کے مطابق دجال ایک نظام ہے, فرد نہیں ہے. اب میں ان قرائن کی طرف آتا ہوں. پہلے دو حدیثیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب دجال تمہارے سامنے آئے گا, اور آنے کے بعد تم دیکھو گا کہ اس کے پاس تمام کے تمام پانی کا قبضہ اس کے پاس ہوگا, دنیا کی غذائیں اس کے اختیار میں ہوں گی, وہ لوگوں کو اپنی طرف دعوت دے گا, جو اس کی دعوت پر لبیک کہے گا وہ اس کو عطا کر دے گا, جو اس کی دعوت پر لبیک نہیں کہے گا وہ اس کو محروم کر دے گا, دنیا کی غذائیں اس کے ہاتھ میں ہوں گی. توجہ رکھیے گا, دنیا کا اختیار اس کے پاس ہوگا. ٹھیک, اور اس کے بعد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو اس کے ساتھ آگے بڑھ کر اس کے کھانے میں شریک ہوگا وہ کافر بن جائے گا, کیونکہ دجال کی خصوصیات یہ کہ اس کے ماتھے پر لکھا ہوگا کفر. یہ تمام سمبولک چیزیں میں اگلی روایت میں اس کو اور کھول کے بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے. ماتھے پر کفر لکھا ہوگا, جو اس کے ساتھ چلے گا وہ کفر کی طرف چلا جائے گا, اور جو اس کا انکار کرے گا, یہ انکار کرنے والا وہ ہوگا کہ جس کے دل کو خداوند عالم نے ایمان کے لیے آزما لیا ہوگا اور آمادگی عطا کر دی ہوگی. یعنی دجال کے حملے سے بچنے والا وہ ہوگا جس کا دل ایمان سے خداوند علم آزما چکا ہوگا. یہ رسول اللہ کی روایت. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی روایت, بہار میں بھی تذکرہ ہوا اس کا. سعسہ ابن سوہان امام کے انتہائی اہم برگزیدہ اصحاب میں سے. امام علی علیہ السلام نے ممبر پر بیٹھ کر بیان کیا, یہ جو امام علی کا جملہ بیان ہوتا ہے, سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ میں چلا جاؤں, یہ ایک دفعہ کا نہیں ہے, بارہا امام نے اس جملے کو ممبر سے بیان کیا ہے. بارہا امام نے اس جملے کو بیان کیا, اور ظاہر ہے امام علی ہی بیان کر سکتے ہیں کہ جب چاہو جس چیز کے بارے میں پوچھنا چاہو پوچھ لو, آسمان اور زمین کے تمام رازوں سے میں باخبر ہوں, امام علی نے بیان کیا. لہذا سعسہ ابن سوہان کھڑے ہوتے ہیں یہاں پر جب امام علی کہتے ہیں, اور امام سے سوال کرتے ہیں دجال کے بارے میں کہ مولا دجال کی خصوصیات بیان کریں کہ دجال کا کس وقت خروج ہوگا. امام اس کی خروج کی خصوصیات میں چند نکات کو بیان کرتے ہیں, میں دو تین پہ اکتفا کر لوں گا. امام نے کہا وہ وقت ہوگا کہ جس وقت بلند و بالا عمارتیں بنائی جائیں گی, وہ وقت ہوگا کہ جس وقت ایمان اور کفر مل چکا ہوگا, فاسقوں کی عزت ہوگی, مومنوں کی تذلیل ہوا کرے گی. اب آپ اس کی تدبیر خود کرتے چلے آئیے گا اپنے ماحول کے مطابق کہ یہاں پر ہم کس کو عزت دیتے ہیں اور کس کو عزت نہیں دیتے. ٹھیک, امام نے کہا کہ عورتیں مردوں کی شباہت اختیار کرتی چلی جائیں گی, عورتوں کی رائے حاوی ہوتی چلی جائے گی. ٹھیک ہے نا, یہ تمام روایت امام نے بیان کی. اسی طرح کی بہت سی روایت یعنی نکات امام نے بیان کیے. سعسہ نے پھر پوچھا مولا دجال کے بارے میں بتائیے, یہ تو خصوصیات ہیں اس کے زمانے کی, دجال کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے. امام نے کہا دیکھو دجال کا اب نام لیا امام نے, امام نے کہا ساعد ابن سعید, سعد الف حمزہ دال ابن سعید سعد یہ دال, یہ بیان کیا گیا. اس کا نام ساعد ابن سعید ہے, تعلق اصفہان سے ہوگا, یہودی خاندان میں پیدا ہوگا, ماں یہودی ہوگی, اس کی ایک آنکھ ہوگی, ایک آنکھ ہوگی ہی نہیں, اور وہ جو ایک آنکھ ہوگی وہ بھی اس کے ماتھے پر ہوگی جس کے اندر ایک چمک ہوگی, اور اس کے بعد اس کے پاس ایک سواری ہوگی, اس سواری پر سوار ہو کر وہ دنیا جہان کی سیر کرے گا, دنیا جہان کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہوگا جو اس کے قدموں کے نیچے نہ آیا ہوتا. وہ جو رکھیے گا آخری میں کچھ نکات شاید اس کے حوالے سے آپ کے لیے انشاءاللہ مفید ہوں. اس کی سواری کی خصوصیت یہ ہوگی, اور اس کی سواری کی خاصیت یہ ہوگی کہ اس کا ایک قدم ایک میل کے برابر ہوگا. سواری کتنی بڑی ہوگی کہ ایک قدم ایک میل کے برابر, ایک میل تقریباً 3.5 کلومیٹر کا بنے گا ایک فرسخ. ٹھیک ہے, اب آپ سواری کو سوچئے اس کی سواری, اور ایک روایت میں ہے کہ اس کی سواری کے جو کان ہوں گے ان کانوں کے درمیان کا جو فاصلہ ہوگا وہ ایک میل کا ہوگا, یا قدم کا فاصلہ ایک میل کا لے لیجئے گا, یا کانوں کے درمیان کا فاصلہ ایک میل کا, تقریباً 3.5 کلومیٹر کا فاصلہ. اس اعتبار سے میں کہتا ہوں کہ اس کا مطلب ہے کہ دجال کراچی میں تو نہیں آئے گا پھر, کیونکہ اتنی چھوٹی گلیاں ہیں, کہاں اتنی بڑی گاڑی چڑھائے گا آپ نے کہ جس کا ایک قدم کا فاصلہ ہی 3 کلومیٹر کا ہوگا. اس کا مطلب ہے, خوب یہ پہلے روایت پوری کر دوں, ایک قدم کا فاصلہ اتنا ہوگا, وہ اپنی سواری کے ذریعے سے دنیا کی سیر کرے گا, دنیا اس کے قدموں کے نیچے ہوگی, ہر جگہ وہ اپنی پاؤں رکھتا چلا جائے گا, یعنی اس کا وجود ہر جگہ محسوس کیا جائے گا. اسی لیے اس کو مسیح کہا گیا ایک عنوان سے, جس کے پاؤں سے زمین مس ہوگی. ٹھیک, اس کے کاموں کے اندر تزویر دھوکا فریب ہوگا, اس کا ایک نعرہ یہ ہوگا, امام علی بیان کرتے ہیں کہ انا ربکم الاعلی, جو نعرہ فرعون کا تھا, فرعون نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ انا ربکم الاعلی, میں تمہارا برترین پالنے والا ہوں. رب کا جو ترجمہ کیا جائے گا پالنے والا, پرورش کرنے والا, ربوبیت سے نکلا ہے, مربی تربیت کرنے والا, گارجین, یہ تمام معنی رکھیے گا اس کے اندر. شاید فرعون نے نعرہ اللہ کا نہیں لگایا تھا, نہیں کہا تھا کہ میں تمہارا بہترین اللہ ہوں, نہیں کہا, انا ربکم الاعلی, میں پرورش کرنے والا ہوں, میں پالنے والا ہوں, میں تمہارا نظام چلانے والا ہوں, میں تمہاری سرپرستی کرنے والا ہوں اور بہترین سرپرستی کرنے والا ہوں. دجال کا بھی نعرہ یہ ہوگا انا ربکم الاعلی, میں تمہارا بہترین سرپرست ہوں, میں تمہارا بہترین ولی ہوں, توجہ سے سنیے گا, میں تمہارا بہترین ولی ہوں, سرپرست ہوں, رہنما ہوں, گائیڈ ہوں, میں تمہارا بہترین تربیت کرنے والا ہوں, یہ اس کا نعرہ ہوگا. یہاں تک میں روایت کو روک دیتا ہوں. اب ہمارے پاس جو الفاظ بیان کیے گئے, علماء نے اس چیز کے اندر جو باتیں نکالی, انہوں نے کہا کہ ان قرائن کو اگر دیکھا جائے تو اس کے مطابق دجال ایک شخص نہیں ہے. اس کی ایک وجہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت ہے, ارشاد فرمایا کہ ما بعث اللہ نبیا الا وقد انذر قومہ الدجال, خدا نے کسی نبی کو مبعوث نہیں کیا سوائے اس کے کہ اس نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے دجال فقط آخری زمانے کا موضوع نہیں ہے. ما بعث اللہ نبی، خدا نے کسی نبی کو مبعوث نہیں کیا، الا سوائے اس کے کہ انذر قومہ الدجال، کہ اس نبی نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا، پیغام دیا کہ دیکھو دجال سے بچ کر رہنا، دجال سے احتیاط کرنا. اور یہ روایت خود اس بات پر دلیل ہے کہ دجال ایک فرد نہیں ہے. حضرت آدم کے زمانے سے پھر شروع کرنا پڑے گا کہ ما بعث اللہ نبی، خدا نے کسی نبی کو مبعوث نہیں کیا، تو پہلا مبعوث جو نبی ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے. حضرت آدم کے زمانے سے لے کر حضرت خادم تک جتنے انبیاء آئے سب نے دجال کے بارے میں کہا کہ دجال سے بچ کے رہنا، دجال کے جال میں نہ پھنسنا، دجال فریبی ہے، دجال دھوکے باز ہے، دجال تمہیں گھیرنا چاہتا ہے. یہ فرد واحد نہیں ہے، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ دجال اس کا مطلب ہے کہ نظام کا نام ہے. کون سا نظام؟ حق کے مقابلے پر جو نظام ہے وہ دجالی نظام ہے، جو باطل کا نظام ہے وہ دجالی نظام ہے. چونکہ دجال کی خصوصیات میں کیا بیان ہوا؟ فریب، دھوکا، حق اور باطل کو آپس میں مکس کر کے بیان کرنا. اسی روایت کو تھوڑا سا کھول دیتا ہوں انشاءاللہ اور زحمت تمام کروں گا. عزیزوں، دجال کے بارے میں جیسے میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ ہمارے یہاں ایک نظام ہے. کیوں نظام ہے؟ اس لیے کہ ایک فرد نہیں ہو سکتا، اتنی لمبی طولانی عمر اس شخص کی کہ جو حضرت آدم کے زمانے سے چل رہا ہو اور آج تک چل رہا ہو. وہ شیطان تو ہے اپنی جگہ، لیکن اس کا نام ابلیس ہے، شیطان ہے. دجال شیطان کا نظام ہے. اس کو اس طرح سادہ سے سمجھ لیجیے کہ شیطانی نظام کا نام دجالی نظام ہے. اس حدیث میں بیان ہوا کہ اس کی ایک آنکھ ہے. اب یہاں پر جو آپ کے سامنے مطالب بیان کروں گا، آیت اللہ سید محمد صدر، ایک عراق کی شخصیت، بہت بڑی شخصیت تھے اور بصرہ کے امام جمعہ تھے. صدام کے آخری زمانے میں ان کو شہید کیا گیا. ایک صدر آیت اللہ باقر صدر ہیں، جن کی کتاب فلسفتونا ہے، اقتصادونا ہے، وہ نہیں ہے. اقتصادونا جنہوں نے لکھی ہماری اقتصاد ہمارا فلسفہ، وہ باقر صدر ہیں شہید، جن کو ان کی بہن آمنہ بنت الہدا کے ساتھ شہید کیا گیا تھا. آمنہ بنت الہدا کے ساتھ شہید کیا گیا تھا. باقر صدر الگ ہیں اور یہ شہید محمد صدر الگ ہیں، رشتے میں آپس میں رشتہ دار ہیں لیکن بہرحال شخصیات الگ ہیں. بڑی شخصیت تھے، امام جمعہ تھے، انتہائی شجاع انسان تھے. صدام نے اپنے آخری دور میں ان کو شہید کیا ہے. کفن پہن کے نماز پڑھایا کرتے تھے، یعنی ڈر نہیں تھا ان کو، خوف نہیں تھا اس زمانے میں جب صدام جیسا شخص حاکم تھا عراق کا. آپ کو اندازہ ہے کہ صدام نے ملیون انسانوں کو مارا ہے، ہزاروں لاکھوں انسانوں کو مارا ہے، ان کو خوف نہیں تھا. انہیں کے بیٹے کا نام مقتدیٰ صدر ہے، ٹھیک ہے، بس اتنا ذہن میں رکھیے گا. انہوں نے ایک کتاب لکھی موسوعۃ الامام المہدی، اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اس کتاب کی چار جلدیں ہیں. اس کے اندر تمام کی تمام روایات جو امام عصر سے متعلق ہیں ان کو جمع کیا گیا ہے. یہ ایک موضوع ہے، کاش کہ ہمارے یہاں بھی ایسا کوئی کام ہو. کچھ کتابیں ترجمہ ہو گئی ہیں کمال الدین کے نام سے اور دیگر، آیت اللہ صافی گل پائیگانی کی کتاب ہے، ایک آیت اللہ سر اور اس طرح کی کچھ کتابیں ہیں. پڑھنے کا وقت، بچوں سے کہہ رہا ہوں، جوانوں سے کہہ رہا ہوں، پڑھنے کا وقت آ گیا ہے. اگر ابھی تک نہیں پڑھا تھا تو اب پڑھنا شروع کر دیجیے، چونکہ آپ سے زیادہ پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پوری معلومات اور تحقیق کے بعد کہہ رہا ہوں کہ آپ سے زیادہ امام مہدی کو ویسٹ میں پڑھا جا رہا ہے. آپ سے زیادہ امام مہدی کے بارے میں جو دشمن امام ہے وہ پڑھ رہا ہے، وہ پڑھ رہا ہے. ایسے نہیں بیان کر رہا، مبالغے نہیں کیا کرتا میں بیٹھ کر، حقیقت بیان کر رہا ہوں. عراق پر جب امریکہ نے قبضہ کیا، جب عراق کے اوپر آیا، حملہ کیا، قبضہ کیا، ایک عالم دین ہے جنہوں نے ایک کتاب لکھی تھی یوم الخلاص، رہائی کا دن. امریکہ نے قبضہ کیا، عراق میں آیا، ان عالم دین کو اٹھا کر ان کے گھر سے لے گیا. کون لے گیا؟ امریکہ، فوجی چھاؤنی میں رکھا عراق کے اندر، بغداد کے پاس، جس نے کتاب لکھی یوم الخلاص، رہائی کا دن. رہائی کا دن یعنی امام زمانہ کا دن. ادھر ان سے باقاعدہ اس کتاب کا جو کانٹینٹ تھا، جو متن تھا، اس کے حوالے سے کچھ ایکسپرٹس بیٹھے ان کے، اور انہوں نے ایک ایک چیز کی وضاحت طلب کی. تم نے یہ جو لکھا ہے اس سے کیا مطلب تھا؟ تم نے یہ جو بات لکھی ہے اس سے کیا مراد ہے؟ تمہارا عقیدہ اس کے بارے میں کیا ہے؟ توجہ کیجئے گا، یوم الخلاص نامی کتاب، جس کو یہاں بہت ساروں نے نام بھی نہیں سنا ہوگا. امریکنز نے باقاعدہ اس عالم دین کو اٹھایا اور اس کے ساتھ کئی مہینے لگائیں اس کتاب کو سمجھنے میں. سوال پوچھئے، کیوں سمجھنا چاہتا ہے وہ؟ کیوں اس کو اتنی دلچسپی ہے زمانے کے امام سے؟ انتظار میں تو وہ بھی ہے، مگر کس چیز کی وجہ سے انتظار میں؟ اس کا متمع نظر کچھ اور ہے. وہ کسی اور وجہ سے حالت انتظار میں ہے. اس کا انتظار فرعون والا انتظار ہے. فرعون بھی موسیٰ کے انتظار میں تو آ گیا تھا کہ جب اس بچے کی خبر ملے کہ جیسے ہی کوئی پیدا ہوا ہے اس کا خاتمہ کرو تاکہ مجھے نجات ملے. تو یہ احمق بھی اسی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں جیسے ہی کوئی علامت نشانی مہدی کی مل جائے گی ہم اس نشانی کے مطابق مہدی کو پکڑ کر کیا کریں گے, اپنے مطابق قید کر لیں گے, مار دیں گے, تو دنیا پر ہماری حکومت کا سکہ چلتا رہے گا. لیکن قرآن نے اس کے بارے میں آیات بیان کی ہیں, یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ چاہتے ہیں اپنی پھونکوں سے خدا کے چراغ کو بجھا دیں, خدا اپنے چراغ کی لو بڑھاتا چلا جائے گا, کافروں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے. درود پڑھی محمد والے محمد پر. اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی اللہ. آیت اللہ محمد صدر کہتے ہیں کہ اس روایت کو تھوڑا سا تطبیقی انداز میں دیکھنا ہوگا. اس روایت سے ہمیں جو چیز سمجھ میں آتی ہے, قرائن بتاتے ہیں بہت چیزوں کو, بہت ساری چیزوں کو. ظاہر ہے روایت کے لیے درایت چاہیے ہوتی ہے, خاص سمجھ ہوتی ہے روایت کو سمجھنے کے لیے. کہتے ہیں جو قرائن ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ الزاماً لازمی طور پر ایک شخص نہیں ہے. ہم ابھی اس کو نہیں کہہ رہے, رد نہیں کر رہے کہ نہیں ہوگا, لیکن جو علامتیں جو چیزیں بتائی گئی ہیں اس کے مطابق شخص نہیں لگتا, نظام لگتا ہے. اس نظام کی خصوصیات اب وہ اس کو ایک ایک کر کے بیان کرتے ہیں. پہلی اس کے اندر مثال دی گئی کہ اس کی ایک آنکھ ہوگی جو اس کے ماتھے پر ہوگی. ٹھیک ہے, آپ نے یہ جملہ محاورہ اردو میں سنا ہوا ہے کہ فلانے نے اپنی آنکھیں ماتھے پر لگا لی. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک ایسا شخص کہ جس کو دوسروں سے کوئی سروکار نہ ہو, جس کے مطمع نظر فقط اپنا ذاتی مفاد ہو, ذاتی منفعت ہو, جو کام بھی کرے گا فقط اپنے لیے کرے گا, اس کو کسی دوسرے سے کوئی غرض نہیں ہے. ایک آنکھ ہوگی وہ بھی ماتھے پر ہوگی, یعنی اس کی دیکھنے کی فقط ایک چیز ہوگی. وہ کیا ہوگی؟ وہ فقط اس دنیا کی زندگی کو سامنے رکھے گا, وہ فقط مادیت کی نگاہ سے دیکھے گا ہر چیز کو. جہاں اس کے جانے میں فائدہ نظر آئے گا وہ جائے گا, جہاں اس کا فائدہ نظر نہیں آئے گا وہ نہیں جائے گا. یہاں پر ابو العلماء نے بیان کیا کہ یہ دجال کا جو نظام ہے, ہم اس کو اگر ایک لفظ میں بیان کریں تو دنیا پر حاکم استکباری نظام ہے, لبرل ڈیموکریسی ہے. توجہ سے سنیے گا ان باتوں کو, زندہ بحث ہے یہ. لبرل ڈیموکریسی ہے, دنیا کا نظام ہے, کیپیٹلزم ہے اس کے اندر. کیونکہ ان کی ایک نگاہ ہے مادیت کی نگاہ. یہی جو امریکہ, میں آپ کے سامنے روایات کے ذیل میں دنیا کے حالات بیان کر رہا ہوں, کیونکہ ہم جب کبھی بھی امریکہ اسرائیل کا تذکرہ کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ سیاست پر آ گئی. سیاست نہیں ہے, اسی کو تو سمجھیے, آپ کو ان باتوں سے اس لیے دور کر دیا گیا. آپ کا ہی تو سامنا اسرائیلیوں کے ساتھ ہونا ہے, اور کس کا ہونا ہے؟ زمانے کے امام نہیں تو آ کر آخری جنگ اسرائیل میں لڑنی ہے. کہاں لڑیں گے امام؟ بیت المقدس پر. بیت المقدس میں وہ شاندار کام انجام ہونے جا رہا ہے جس کو ابھی جناب طاہر زیدی صاحب نے بھی اپنے اشعار میں بیان کیا. نبوت اور امامت ایک جگہ جہاں جمع ہوگی وہ بیت المقدس ہے, فلسطین کی سرزمین ہے. ایسے ہی یہ نہیں ہے. اب ہمیں اور آپ کو اس طرف بہت توجہ رکھنی ہے, ہمیں آپ کو ان مطالب کی طرف بہت توجہ رکھنی ہے. لہذا امام آنے کے بعد یہ تمام کاموں کو انجام دیں گے. امریکہ جو استکباری نظام چلا رہا ہے دنیا کے اندر, یعنی اب دجالی نظام کا ہیڈ سمجھ لیجیے آپ اس کو, تو وہ جھک کیجیے گا تیزی کے ساتھ. اس کی ایک آنکھ ہے, کون سی آنکھ ہے؟ منفیت پرستی کی آنکھ ہے. یہ بات آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, یہاں پہ صاحب فضل بیٹھے ہوئے ہیں, سارے صاحب علم بیٹھے ہوئے ہیں. بوسنیا کی جو جنگ ہوئی امریکہ وہاں نہیں گیا, حقوق بشر کا دعوے دار ہے, ہے نا حقوق بشر کا دعوے دار. افغانستان آ گیا, عراق چلا گیا, یمن میں جانا چاہتا ہے اور دیگر جگہوں پر چلا گیا, بوسنیا میں نہیں گیا. سوال پوچھئے کیوں؟ یہ اس زمانے کے صدر کا بیان ہے جو امریکی صدر تھا, اس سے پوچھا گیا کہ آپ ہر جگہ جاتے ہیں, ہر جگہ کے انسان کی آپ کو فکر ہوتی ہے, بوسنیا کے اندر اتنے لوگ مر رہے ہیں, آپ یہاں کیوں نہیں جاتے؟ اس نے کہا کہ ہمیں وہاں اپنا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا, ہمیں اپنا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا. جبکہ ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے تو ہم اس جنگ میں کیوں جائیں؟ عراق اس لیے آ گئے کہ عراق میں تیل کے کنوؤں پر حکومت کرنی تھی,
افغانستان اس لیے آگے کہ افغانستان کے اندر ذخائر کی خداوند عالم نے فراوانی رکھی ہے. ابھی آپ آگاہ لوگ بیٹھے ہیں, لیتھیم کا بہت بڑا ذخیرہ افغانستان میں دریافت ہوا ہے, دنیا کی جو اس وقت کی انرجی ہے. اگر لیتھیم کے اوپر کہتے ہیں کہ اتنا ذخیرہ, بڑا ذخیرہ ہے کہ افغانستان بہت آگے جا سکتا ہے, اتنا بڑا ذخیرہ اس کے پاس لیتھیم کا موجود ہے, دریافت ہوا ہے پہاڑوں کے اندر, یعنی جو بھی ذرائع ہیں اس کے مطابق. یہاں اس لیے آیا کہ اس کا فائدہ تھا, یہاں اس لیے آیا, اور بہت سے اسٹریٹجیکل اس کے پوائنٹس ہیں جس کے اوپر ظاہر ہے ایک خاص موضوع ہمارا الگ ہو جائے گا. خوب, اس کی ایک آنکھ ہے, لہٰذا دجال کی ایک آنکھ ہوگی, ماتھے پر ہوگی, اپنی مصلحت کی خاطر, اپنے منفق کی خاطر آئے گا, اس کے علاوہ کسی اور چیز کی خاطر نہیں آئے گا. دوسرا جو اس کی خصوصیت بیان کی گئی, وہ کیا بیان کی گئی؟ اس کی خصوصیت یہ بیان کی گئی کہ اس کے پاس ایک ایسی سواری ہوگی کہ جس کا ابھی بیان کیا, یا قدم بیان کیا گیا, ایک قدم سے دوسرا قدم جب اٹھائے گا تو کتنا فاصلہ طے کرے گا, ایک میل کا, یعنی 3.5 کلومیٹر کا فاصلہ. یا اس کی سواری کے کان بیان کیے گئے روایت میں, ایک کان سے دوسرے کان کا فاصلہ کتنا ہے, 3.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. ایسی سواری کون سی ہو سکتی ہے؟ اور اس سواری کے ذریعے سے دنیا کے ہر گوشے کے اندر سفر طے کر چکا ہوگا. مجھے تو سواری سمجھ میں نہیں آئی, جب میں نے تھوڑا سا اس کو سوچا تو مجھے یہ لگا کہ شاید, ضروری نہیں آپ اس سے اتفاق کریں, میں عرض کر رہا ہوں یہاں پہ پڑھنے کا لطف یہ کہ تھوڑا تحقیقی بات ہو سکتی ہے, آپ کے پاس اختلاف کا حق موجود ہے, مجلس کے بعد میری اصلاح کیجئے گا, میں اصلاح کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہوں. سوچنے پہ مجھے سمجھ میں آیا شاید ہم اس کا ایک مصداق دنیا کے اندر جو ان کا نشر و اشاعت کا ذریعہ, یعنی کمیونیکیشن کا جو ذریعہ ہے, شاید اس کی ایک مثال اس کو قرار دے سکتے ہوں. وہ دنیا کے اوپر قبضہ کیسے کیے ہوئے ہیں؟ انٹرنیٹ کے ذریعے سے, نشر و اشاعت کے ٹولز کے ذریعے سے, ایسے ہی ہے. اس کا ایک راستہ بیان کیا گیا کہ اس کے ذریعے سواری کا فائدہ کیا ہوگا, کہ وہ لمحوں کے اندر فاصلہ طے کر لے گا, مشرق سے مغرب میں چلا جائے گا, لمحوں بھر کے اندر ادھر کی اطلاع ادھر پہنچا دے گا. یہ اس کی خصوصیات میں بیان کیا گیا ہے. اگر اس کو نشر و اشاعت سے لیا جائے, مخصوصاً یہ کمیونیکیشن کا طریقہ کار ہے, اس میں آج ہی میں نے اپنے عزیز سے پوچھا, ان کا کام ٹیلی کمیونیکیشن میں ہے, میں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ جو تمہارے ٹیلی کمیونیکیشن کے جو وہ لگتے ہیں, پولز لگتے ہیں, یا جو اس کے ٹاورز ہوتے ہیں, ان کے درمیان کوئی ایک اسٹینڈرڈ فاصلہ ہوگا, جو تمہاری کمپنیز جو بھی اس کمیونیکیشن کا جو طریقہ کار ہے, ٹیکنالوجی اس کے مطابق ہوگا, وہ اسٹینڈرڈ ڈسٹینس کتنا ہے ایک ٹیلی کمیونیکیشن کے پول سے دوسرے پول تک کا؟ اس نے کہا تقریباً 3.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہوتا. میں حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتا, لیکن سوچنے کے اندر ایک بات آئی کہ کون سا ایسا ذریعہ ہو سکتا ہے جس کے ذریعے سے وہ آنے واحد میں مشرق سے مغرب کا سفر طے کر لے. تو نتیجہ سمجھ میں آیا, کوئی ایسی چیز ہوگی کہ سیکنڈوں کے اندر وہ ادھر سے ادھر سفر طے کرے گا. 3.5, اب اگر اس کو آپ لے لیں, ایک قدم سے دوسرے قدم کا فاصلہ, اس سے زیادہ دقیق ایک کان سے دوسرے کان کی روایت بیٹھ جائے گی. کیونکہ ٹاور کیا کرتا ہے, جیسے جیسے آپ سفر طے کرتے ہیں, پہلے والا ٹاور آپ کی آواز جیسے آپ آگے بڑھتے ہیں دوسرے ٹاور کو ٹرانسفر کرتا ہے, آپ اس سے آگے بڑھتے ہیں پھر وہ اگلے ٹاور میں ٹرانسفر کر دیتا ہے, یعنی آپ کی آواز, آپ کی بات ایک کان سے دوسرے کان میں بھی جا رہی ہے. یہ ٹاورز کا سلسلہ, ممکن ہے ایسا ہو, لہذا فوراً آنے واحد کے اندر سفر طے کرتا ہے. یہ ایک نظام کی طرف دلالت ہے. اس کے بعد اس کے نظام کے اندر کیا ہوگا, انا ربکم الاعلی, یہ تو بہت ہی آبویس ہے, بہت ہی واضح ہے. استکباری نظام کا دعویٰ کیا ہے کہ تم آؤ ہمارے نظام کے تحت آؤ تو ہم تمہاری دنیا کو آباد کر دیں گے. تمہیں اگر آسانی کی زندگی گزارنی ہے تو کس نظام کے تحت چلو گے؟ استکباری نظام کے تحت چلو, ہمارے ساتھ چلو, ہمارے کہنے پر چلو. اب یہاں پر میں پچھلے سال ظاہراً بیان کر چکا ہوں, 2 یا 3 سال پہلے میں نے بیان کیا تھا, آپ کے سامنے ایک نئی چیز آئی تھی, ڈاکومنٹ 2030. ایک ہے ایسا ڈاکومنٹ نظروں سے گزرا ہوگا, نہیں گزرا تو گزار لیجیے, خدا کے لیے گزار لیجیے. ڈاکومنٹ 2030, اس کے تحت کیا چیز دی گئی؟ ایک نظام. ادا ربکم الاعلی کیا مطلب ہے؟ جو نظام ہم دیں گے وہ سب سے بہتر ہے. ایک تعلیمی نظام پوری دنیا پر ہوگا, پوری دنیا کا اقتصادی نظام ایک ہوگا, حقوق بشر کی جو تعریف ہم کریں گے وہ ویلڈ ہوگی, حقوق نسواں کی جو تعریف ہم کریں گے وہ ویلڈ ہوگی. آپ ان سے پوچھیے حقوق بشر کے اتنے دعوے دار ہیں, 6 مہینہ ابھی 7 اکتوبر سے لے کر آج تک کی تاریخ میں کم ہوا 6 مہینہ ہو گیا, 35,000 سے زیادہ افراد فلسطین میں شہید ہو گئے جن میں 18,000 بچے ہیں. یہ حقوق بشر کے دعوے دار کدھر ہیں؟ انہوں نے تو پہلے کہا ہے کہ نہیں ہماری نگاہ سے دیکھنا ہوگا, ہم بتائیں گے, ہم تمہیں ڈاکومنٹ دیں گے, حقوق بشر کی تعریف ہم کریں گے. تم جن کو شہید کہہ رہے ہو تو شہید تھوڑے ہی ہیں, یا دہشت گرد ہیں یا دہشت گردوں کے حامی ہیں. ایسا ہی عزیزوں یا نہیں ہے؟ سنی کبھی کسی نے حمایت؟ نہیں سنی. میں ایک سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اس کو سوچئے گا, خدا کے لیے ان چیزوں پر سوچئے. مت کہیں کہ یہ سیاسی گفتگو ہے, یہ حقیقت ہے, روز کی گفتگو ہے. آج بھی ان چیزوں کو بیان نہ کیا جائے تو کب بیان کیا جائے؟ ابھی کووڈ کا عرصہ سب نے گزارا, یہاں بیٹھنے والوں میں تقریباً تمام وہ لوگ ہیں جو کووڈ کے اثر سے گزرے ہیں. اس کووڈ کے اندر آپ نے ایک انتہائی رحم دل انسان کو دیکھا کہ اس نے کووڈ کے اندر پوری دنیا میں ویکسینز کو مفت میں تقسیم کیا. کون تھا؟ بل گیٹس, دنیا کا امیر ترین آدمی تھا یا نہیں تھا؟ یہاں پہ بھی آئی تھی اس کی دیوی عطیہ, آیا تھا نہیں آیا تھا؟ انسانوں سے ہمدردی میں آیا تھا, بھائی انسان مر رہے ہیں تو کیا کرنا ہے, پوری دنیا کے انسانوں کو ویکسین لگانی ہے. تو انسانوں کے پاس پیسہ نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے؟ ہمارے پاس دولت ہے, بہت ہے دولت ہے, ہم کیا کریں گے؟ اس دولت کو انسانوں کے لیے استعمال کریں گے. بل گیٹس نے پوری دنیا میں ویکسینز بانٹیں گے نہیں بانٹیں؟ وہ بل گیٹس زندہ ہے آج یا نہیں ہے؟ زندہ ہے. اس سے پوچھیں, جس نے پوری دنیا میں مفت کی ویکسینز بانٹتی وہ فلسطین کے بچوں کو پانی کے ایک بوتل دے پایا؟ کہاں انسانیت, کدھر ہے رحم؟ ویکسین سے مرتا ہوا انسان زیادہ تڑپ رہا تھا یا فلسطین کا بچہ جو فاسفورس کے بم کے تلے جھلس گیا وہ زیادہ تڑپ رہا ہے؟ سوچیے ان چیزوں کو. یہ مجلس مجھے لگا بہترین جگہ ہے اس موضوع کو بیان کرنے کے لیے. ان موضوعات کو سوچیے, کدھر گئی اس کی انسانیت, کہاں ہے اس کا رحم؟ انہوں نے تو کہا کہ ہم جو دکھائیں وہ دیکھنا ہے. نہیں, تمہیں انسانیت کو ویسے نہیں دیکھنا جیسے تم دیکھنا چاہتے ہو, ہم دکھائیں گے. ایک نگاہ ہونی چاہیے دنیا کی, ڈاکومنٹ 2030, ہم اس کے تحت دنیا کو چلائیں گے, ایک نظام دیں گے, ایک تعلیمی اصول ہونا چاہیے. عنوان بہت اچھا ہے کہ ایک اسٹینڈرڈ کی تعلیم ہو. نہیں, اسٹینڈرڈ نہیں ہے, غلامی کی ایک لیئر ہے جس کے تحت ہمیں دبایا جا رہا ہے. آپ کے یہاں آپ مجھے بتا دیجئے کتنے افراد ہیں کہ جو اسی نظام تعلیم پر چلتے ہوئے محقق بنتے ہیں؟ خود دیکھیے گا. میرے پاس ابھی موضوع اتنی گنجائش نہیں کہ میں ساری چیزیں بیان کر سکوں. بس عزیزوں, یہ اس کا مطلب ہے, ہمارے علماء نے بیان کیا کہ دجالی نظام ہے, شخص نہیں ہے, جو زمانے کے امام کے آنے سے پہلے پہلے ان کے مقابلے پر اپنی ایک ثقافت کو حاوی کرنے کی کوشش کرے گا. اس کی ثقافت حاوی ہوگی, اس کی ثقافت کے اندر جو اس کا لشکر ہوں گے ان کے اندر, آپ آگے اس روایت کا جو ٹکڑا اس کو بیان کر رہا ہوں اس میں اور محسوس کر لیں گے کہ اس دجالی نظام کا جو ہراول دستہ ہے اس میں جو افراد ہوں گے وہ ولد الزنا ہوں گے. ہراول دستہ ہوگا دجالی نظام کا, ہر ولد الزنا ہوں گے. کون سے افراد اس کے سسٹم کے اندر زیادہ آگے بڑھ رہے ہوں گے؟ جو دائم الخمر ہوں گے, ہمیشہ نشے میں دھت رہنے والے افراد ہوں گے. وہ افراد ہوں گے کہ جو لہو و لعب میں پڑے ہوئے ہوں گے. آپ اٹھا لیجئے دنیا کے اس وقت کے حالات اور دیکھ لیجئے کہ کون اس نظام کو چلا رہا ہے. ٹھیک ہے, انا ربکم الاعلی کا نعرہ ہے یعنی استکبار کا نعرہ, کہ ہمارے ساتھ آؤ گے تو بچو گے, ہمارے ساتھ نہیں آؤ گے تو نہیں بچو گے. بلکہ روایت نے یہاں تک بیان کیا کہ ان کا نعرہ یہ ہوگا کہ تم یا ہمارے ساتھ ہو یا ہمارے دشمن ہو. اس نعرے کی بازگشت آپ کے ذہن میں آ گئی ہوگی جب مشرف صاحب کا دور تھا پاکستان کے اندر, اس وقت امریکہ نے جب افغانستان پر حملہ کیا تھا ایگزیکٹلی یہ جملہ کہا تھا کہ یا تم ہمارے ساتھ ہو یا ہمارے خلاف ہو. اور بھی ہو سکتا تھا, یا تم ہمارے ساتھ ہو یا نیوٹرل ہو. کا نہیں, نیوٹرل نہیں ہوتا, یا ہمارے ساتھ ہو یا ہمارے خلاف ہو. ایگزیکٹلی یہی جملہ روایت میں آیا تھا, روایت نہیں بیان کیا تھا, وہ یہ جملہ کہیں گے کہ تم یا ہمارے ساتھ ہو یا ہمارے خلاف ہو. یعنی اگر ہمارے ساتھ نہیں آئے تو ہم تمہیں اپنے خلاف تصور کریں گے. پھر کیا کریں گے؟ جو ان کو کہا گیا تھا پتھر کے دور میں پہنچا دیں گے تمہیں. ہم اس دور میں تو نہیں گئے پتھر کے دور میں, آج شاید زیادہ چلے گئے پتھر کے دور کے اندر. نظام ہمارا ترقی تو نہیں کیا, ہم نے ترقی تو نہیں حاصل کی. بس عزیزوں میں بحث کو سمجھ لیتا ہوں. دجال ایک نظام کا نام ہے, استکباری نظام, شروع سے دیکھیں شیطانی نظام, استکباری نظام ہے جس نے زمانے کے امام کے ظہور سے پہلے دنیا پر اپنے پنجے گاڑے ہوں گے. یہ استکباری نظام ہے, یہ شناخت تھی. بہت مختصر وقت میں, مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کیا ہے, تفصیلی موضوع ہے. اب آ جائیے شکست دجال کے اوپر. آخری جو چند منٹ میرے پاس پہنچے ہیں, یہ نظام جتنا بھی مستحکم تھا اس سے کوئی انکار نہیں ہے, لیکن اب آہستہ آہستہ آپ اس نظام کے چٹکنے کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں. جتنی بھی استکباری نظام کی طاقت تھی، ہیبت تھی، سلطنت تھی، وہ سب آہستہ آہستہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ چکنا چور ہوتی چلی جا رہی ہے. آج سے پہلے تصور نہیں تھا دوسری جنگ عظیم کے بعد، کہ جو دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ نے اپنی طاقت بنائی تھی، تصور نہیں تھا کہ کوئی اس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا. نہیں تھا یا تھا؟ کوئی کر پایا اس کے خلاف کچھ؟ تصور نہیں تھا کہ اسرائیل کے وجود میں آنے کے بعد سے لے کر کوئی اسرائیل کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا. اسرائیل کو پالا گیا تھا، پوسا گیا تھا، پروان چڑھایا گیا تھا تاکہ اس اسرائیل کے ذریعے سے پوری دنیا کو اپنے قبضے میں لیا جائے. ایسے ہی ہے یا نہیں ہے؟ لیکن آج آپ نے دیکھا کہ وہی اسرائیل جس کو کہا جاتا تھا شکست ناپذیر ہے، کوئی اس کی طرف دیکھ نہیں سکتا، علی علیہ السلام کے ماننے والوں نے اس کی ہیبت کو چکنا چور کر دیا. اللہ یعنی اس دجالی نظام کے اندر دراڑیں پڑنا شروع ہو چکی ہیں، اس کی شکست کے آثار الحمدللہ رب العالمین ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. آپ دیکھ لیجئے، پلٹ کر حملہ کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے، پلٹ کر حملہ کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے. اس چیز کو توجہ سے سنیے گا، 40 سال پہلے جو آج ایران کے رہبر ہیں آیت اللہ خامنئی، اس وقت صدر ہوتے تھے، 40 سال پہلے گفتگو کر رہے ہیں. 40 سال پہلے انقلاب آیا ہے، 40 سال پہلے، اور اس کے بعد ایران پر حملہ ہوا، ایک گفتگو ہو رہی ہے. آپ سوچیے گا اس کے حملے کے اندر تمام دنیا کی طاقتیں شامل تھیں، یہ بات آج تو بہت واضح ہے. عراق کے اوپر جو حملہ کیا گیا تھا وہ حملہ کیا اسی لیے کیا تھا کہ بھائی ہم نے اس کو کیمیکل ویپنز دیے تھے اور اب یہ کیمیکل ویپنز ایسا نہ ہمارے خلاف استعمال ہو جائیں، لہٰذا ہم اس کی وجہ سے آئیں. ایک دلیل عراق پر حملہ کرنے کی یہ تھی، وہ مان لیا انہوں نے کہ ہم نے سپورٹ کیا تھا، پوری دنیا ساتھ کھڑی ہوئی تھی، اکیلا تھا ایران اس وقت اس زمانے میں. 40 سال پہلے اس وقت سوچیے گا ان کے پاس امکانات بھی نہیں تھے، وسائل بھی نہیں تھے، بہت برے حالات تھے. 40 سال سے تو آج تک محاصرہ ہوا ہوا ہے، اس وقت کے حالات سوچیے گا. برابر میں قاسم سلیمانی انتہائی جوانی کے عالم میں کھڑے ہیں، شاید 20 سال کے ہوں گے. اس وقت آیت اللہ خامنئی نے ایک جملہ کہا کہ میں کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ ہمارا مستقبل یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ اس جگہ تک پہنچیں گے کہ ہمارے اوپر کوئی حملہ کرنے کی تصور بھی نہیں کر پائے گا. یہ 40 سال پہلے کی گفتگو ہے. وہ کہہ رہے ہیں میرے لیے واضح، بہت واضح، میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم اس جگہ تک پہنچیں گے کہ ہمارے اوپر کوئی حملہ کرنے کا سوچے گا بھی نہیں، اور جو سوچے گا اپنی اس سوچ پر پشیمان ہو جائے گا. یہ ان کے الفاظ ہیں 40 سال پہلے کے. توجہ کیجئے گا، میں آپ کو تشیع کی طاقت بتا رہا ہوں. اب آج اس دجالی نظام کی شکست الحمدللہ ہمارے سامنے آنا شروع ہو گئی. وہ استکباری نظام جو نافذ رہا ہے، جس نے دنیا کو اب دجالی نظام کا طریقہ کار کیا تھا، تزویر، دھوکا، فریب، جھوٹ اور حق اور باطل کو ملا کر پیش کرنا، یعنی یہ جھوٹ بولنا، دھوکا دینا کہ دیکھو ہمارے بغیر تم سروائیو نہیں کر سکتے ہو، ہمارے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہوگا. یہی جھوٹ، یہی فریب دینے کی کوشش کی انقلاب کے وقت. انقلاب آیا، امام خمینی کے پاس پیغام آیا کہ یا تو رشیا کی طاقت کو قبول کیجئے، اس کے انڈر آ جائیے، یا امریکہ کے تحت آ جائیے، اکیلے سروائیو نہیں کر پائیں گے. آیت اللہ خمینی نے بیان دیا تھا، نہ امریکہ نہ رشیا سپر پاور ہے، خدا، ہم فقط خدا کے ساتھ آگے بڑھیں گے، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور کر کے دکھا دیا. توجہ کیجئے گا عزیزوں، یہ دجالی نظام اپنی شکست کی طرف آ رہا ہے عزیزوں، تیزی کے ساتھ ہم اس کو اپنی آنکھوں سے ڈوبتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. میں آپ کو ایک لطف والی بات سنا دوں، بچوں کے لیے ایک خوبصورت گفتگو ہو جائے گی. یہ جو آپ نے ابھی حملہ دیکھا، ایران نے حملہ کیا اسرائیل کے اوپر، اور اسرائیل کو اس کے دفاع میں ایک بڑا بجٹ لگانا پڑا. ایران کے حملے پہ کتنے خرچ ہوئے؟ $20 ملین، کتنے؟ $20 ملین. اسرائیل کے دفاع میں $1.5 ارب خرچ ہوا ہے، $1.5 ارب، فرق ہے بہت زیادہ. خوب مزے کی بات یہ، لطف کی بات یہ ہے کہ ایران نے یہ خرچہ خود اسرائیل سے لیا. کیسے لیا؟ اس حملے سے چند دن پہلے اسرائیل کی ایک تجارتی کشتی کو ایرانیوں نے کیپچر کیا تھا، کیا تھا کچھ عرصہ پہلے، اس حملے سے پہلے. اس حملے سے پہلے کہ اسرائیلی کشتی کو تجارتی جہاز تھا، اس کو روکا، اپنے قبضے میں لیا، حملہ کر دیا، $20 ملین کا خرچہ ہوا. اس کے بعد اس کشتی کو آزاد کرنے سے پہلے کہا کہ کشتی ہم آزاد کر دیتے ہیں، اس کو آزاد کرنے کی قیمت $20 ملین ہے، $20 ملین دے تو اپنی کشتی کو لے جاؤ. $20 ملین لیے، یعنی انہیں مارا بھی انہی کے پیسوں سے مارا. یہ میں آپ کو لطیفے نہیں سنا رہا، حقائق سنا رہا ہوں، یہ حقیقتیں ہیں. یعنی اتنا کمزور ہے دشمن کہ جس کو حقیقت میں دشمن کمزور تھا، اس نے فقط اپنے اوپر بہادری کی ردا پہنی ہوئی تھی، لیکن یہ خدا کا فیصلہ ہے، جس کے ذریعے سے کام لینا ہوتا ہے کام لے لیتا ہے۔ ردائیں بہت سے لوگ پہن کر جاتے رہے، خیبر کبھی فتح نہیں ہوا، خدا نے جس کے ہاتھوں پر فتح رکھی تھی خیبر کی، اسی کے ہاتھوں خدا نے خیبر کو فتح کروایا۔ بس یہ نظام بھی وہی نظام ہے عزیزوں، دجالی نظام شکست کی طرف آ چکا ہے، شکست دجال انشاءاللہ، لیکن اس کے لیے بھی کچھ چیزیں باقی ہیں، میرا اور آپ کا امتحان باقی ہے۔ فریب ہے شیطان کا کام، دجال کا کام دھوکہ ہے، اس دھوکے کے اندر حق اور باطل کو ملایا جاتا ہے۔ چند نقطے اور سماعت فرما لیجیے، زحمت تمام کر دوں آپ کی جلدی سے، یاد رکھنا، بچوں سے مخصوصاً کہہ رہا ہوں، ہمیشہ باطل حق کے مقابلے پر آئے گا، جہاں حق نہیں ہوگا وہاں باطل کا کوئی تصور نہیں ہے، یعنی سچ کے مقابلے میں جھوٹ ہوگا۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے، میں ابھی یہاں پر اسٹیج سے، اس ممبر سے آنے کے بعد، معذرت کے ساتھ ممبر سے آنے کے بعد، نیچے اترنے کے بعد، نوجوانوں کو یہاں اپنے پاس بلاؤں اور ان سے کہوں کہ 10,000 روپے کا نوٹ لے لو، پورے جوانوں میں کون ہوگا جو مجھ سے وہ نوٹ لے گا؟ کوئی لے گا؟ نہیں لے گا۔ کیوں نہیں لے گا؟ اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ اعلان ہی غلط ہے، 10,000 کا نوٹ ہے ہی نہیں، اسٹیٹ بینک نے 10,000 کا نوٹ ایشو نہیں کیا۔ لیکن اگر میں بلانے کے بعد کہوں بچوں آؤ میرے پاس 5,000 کا نوٹ ہے مجھ سے لے لو، تو آئیں گے بچے؟ نہیں آئیں گے۔ آئیں گے کیوں؟ چونکہ 5,000 کا نوٹ حقیقت رکھتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھنا، جہاں حق ہوگا اس کے مقابلے میں ہی باطل ہوگا، باطل الگ سے نہیں ہوگا، 10,000 کے نوٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، سب کو پتا ہے جھوٹ ہے، فریب ہے۔ باطل حق کی طرح کی چیز بنا کر پیش کرے گا تو بکے گی، باطل اگر باطل کے عنوان سے کام کرے گا کوئی خریدار نہیں ہوگا، باطل کی چیز اسی وقت اپنا اثر رکھے گی جب وہ حق کی طرح نظر آئے گی، حق کی طرح دکھایا جائے گا، تب اس کا اثر ہوگا۔ وہ باطل نے یہ بات کہی کہ ہم بڑے طاقتور ہیں، ہمارے مقابلے میں مت آنا، لیکن حقیقت میں کیا تھے؟ کمزور تھے۔ جس کو سید حسن نصر اللہ نے بہت پہلے کہا تھا کہ ان اسرائیل لبیت العنکبوت و ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، اسرائیل کی مثال مکڑی کے گھر کی سی ہے، اور مکڑی کا گھر انتہائی کمزور ہوا کرتا ہے، مکڑی کا گھر انتہائی کمزور ہوتا ہے، قرآن کی آیت تھی، قرآن کی آیت پیش کی تھی۔ اب آج الحمدللہ ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں، بس 2-4 منٹ کی زحمت اور عزیزوں، امتحان باقی ہے میرا اور آپ کا۔ کیا کام ہے؟ دجال کا فریب، دھوکا، شکست کے اندر مبتلا کرنا۔ اس فریب کے اندر جو میرا اور آپ کا امتحان ہے وہ تشخیص کا امتحان ہے۔ ہم اور آپ جو پاکستان کی سرزمین پر بیٹھے امتحان دے رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ خدا زمانے کے کسی علاقے کے اندر، زمین کے کسی خاص حصے کو آزمائے گا اور بعض لوگوں کو چھوڑ دے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ روایت معصوم ہے کہ تمہیں ظہور سے پہلے آزمایا جائے گا، چھانا جائے گا، تم چھنو گے تاکہ خدا خالص لوگوں کو زمانے کے امام تک لے کر جائے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 105 اسی طرح اشارہ کرتی ہے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، بے شک ہم نے تو طے کر لیا ہے، ذکر میں لکھ لیا ہے کہ زمین کے وارث صالحین بنیں گے، صالح پاک و پاکیزہ انسان۔ خدا چھان رہا ہے، میں اور آپ چھان رہے ہیں، ایسا نہیں ہوگا کہ فقط یمن والے چھنیں گے، لبنان والے چھنیں گے، ایران والے چھنیں گے، نہیں، میں اور آپ بھی چھن رہے ہیں۔ میدان مختلف ہو سکتا ہے، مرحلہ مختلف ہو سکتا ہے، امتحان مختلف ہو سکتا ہے۔ میرا اور آپ کا بھی جو امتحان اس دور کے اندر ہے وہ تشخیص کا امتحان ہے، تشخیص کا امتحان، درست چیز کی پہچان۔ بات کرنے والے آپ کے سامنے مختلف ہوں گے، درست بات کو پہچاننا آپ کا کام ہوگا۔ بات کرنے والے مختلف ہوں گے، میرا سبق ختم ہو گیا۔ بات کرنے والے، اب میں تھوڑا سا حساس کر کے بات کر دوں گا گفتگو کو، بات کرنے والے ممکن ہے صاحبان امامہ ہوں، دو افراد ہوں، دونوں کے سر پر امامہ ہو، دونوں کے جسم پر ردا ہو، ابا ہو، یہ تمام چیزیں ہوں، آپ اس کی وجہ سے احترام کرتے ہیں ان کا، یقیناً قابل احترام ہے، لیکن باتوں میں اختلاف پایا جائے، باتوں میں اختلاف پایا جائے۔ ایک مشہود مثال دے دوں، شاہد مثال، ایک عالم دین آپ کو کہتا ہوا نظر آئے کہ فلسطین کی حمایت مت کرنا، ایک عالم دین آپ کو کہتا ہوا نظر آئے فلسطین کی حمایت کرنا، فیصلہ کون کرے گا؟ آپ، فیصلہ آپ کریں گے، آپ مت کہیے ہم سے امتحان نہ لو، خدا نے نہیں چھوڑا کسی کو، امتحان لے گا خدا، خدا مجھ اور آپ کو جواب دے گا۔ دیکھو 11 اماموں کی تاریخ پڑھائی ہے تمہیں، ممبروں کے نیچے آ کے بیٹھتے رہے، ہر امام کی شہادت پر، ولادت پر کیا نہیں کیا، ہر امام کا تذکرہ کیا تمہارے سامنے، 11 اماموں کی تاریخ پڑھائی تم نے، ان 11 اماموں کی تاریخوں میں کیا پڑھا، کیا سیکھا؟ کنفیوز لوگ تھے تو امامت مظلوم قرار پائی. سمجھ نہیں آ رہا لوگوں کو امام علی علیہ السلام جیسی شخصیت مدینے میں رسول اللہ کے بعد, لوگ کنفیوز ہو گئے کہ ہم کیا کریں. لوگوں کی اسی کنفیوژن کا نتیجہ یہ نکلا کہ علی مرتضیٰ کے ہاتھوں میں رسی بندھی ہے. ہوا نہیں ہوا عزیزوں, سمجھ نہیں پا رہے ہم کیا کریں. جنگ جمل میں علی سمجھ نہیں رہے ہم کیا کریں. کیا کرو بھائی, ایک طرف آپ ہیں ایک طرف زوج رسول ہیں, ہم تو ششوپنج کا شکار ہو گئے. کیوں ششوپنج کا شکار ہو گئے عزیز؟ کیا رسول اللہ نے حق کا معیار علی کے علاوہ کسی اور کو بنایا تھا؟ کہا تھا کیا رسول اللہ نے کہ حق علی کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ ہیں, جہاں کہیں بھی ہوں گے حق علی کی طرف ہوگا. کہا تھا. جب یہ واضح پیغام تھا تو پھر کیوں کنفیوژن میں پڑ گئے؟ توجہ کیجئے گا, کنفیوژن کا شکار ہے امت. جناب سیدہ کا حق مار دیا گیا, سمجھ نہیں آ رہا کیا کریں. لینے والے بھی بڑے لوگ ہیں. توجہ کیجئے گا عزیزوں, یہ فقط تاریخ نہیں ہے, ہم تک پہنچی ہے چیز. ہم بھی کنفیوز رہیں گے تو زمانے کے امام کا ظہور چلا جائے گا آگے. کیوں کنفیوز ہیں؟ کیوں تذبذب کا شکار ہیں؟ کیوں پڑھی اتنی لمبی تاریخ آئمہ علیہ السلام کی؟ کب حقیقت تک پہنچنے کا حوصلہ پیدا کریں گے اپنے اندر؟ خب انہی باتوں کے درمیان سے آپ کو صحیح بات تک پہنچنا ہوگا. دو افراد ہیں, دو علماء ہیں, الگ الگ رائے دے رہے ہیں. آپ فیصلہ کیجئے, اپنا علم بڑھائیے, اپنی معرفت بڑھائیے کہ کون سے کی بات صحیح ہے. آپ میں اب اس بات کی طرف نہیں جا رہا کہ اس نے صحیح کہا کس نے غلط کہا. میں ایک مثال دی, ایسی ہزاروں مثالیں رکھ سکتا ہوں, وقت ختم ہو گیا میرے پاس. عزیزوں یہ امتحان دینا ہے, آپ نہیں کہہ سکتے نہیں دینا ہمیں امتحان. خدا نے امتحان لینا ہی لینا ہے, خدا امتحان لے رہا ہے. بس تیزی کے ساتھ انشاءاللہ اس طرف بڑھنا ہے. شکست دجال آنکھوں سے نظر آ رہی ہے اگر انسان کی معرفت ہو, انسان صاحب معرفت ہو. تشخیص کا امتحان میرا اور آپ کا امتحان ہے. اس زمین کے اوپر تشخیص دیجئے درست افراد کی, درست کام کی, اور اپنے زمانے کے امام کے لیے جو ہماری ذمہ داری ہے اس کو انجام دیں انشاءاللہ. میں ہمیشہ کہتا ہوں ان ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ذکر امام زمانہ خصوصیت کے ساتھ, جس کو 10 روز متواتر کیا جاتا ہے. ایک بڑا کام ہے. میں اپنے قلبی عقیدہ بیان کر رہا ہوں, بلا وجہ کی کوئی چاپلوسی نہیں کر رہا ہوں کسی کی, حقیقت بیان کر رہا ہوں. خدا بزرگوں پہ رحمت نازل فرمائے جنہوں نے اس مجلس کی بنیاد رکھی ہے. زمانے کے امام کی یاد کو زندہ کر کے گئے, 10 دن کا ایک پیغام دے کر گئے, 10 روز متواتر امام زمانہ کا ذکر. واقعی اس کو مزید انشاءاللہ اور اچھے انداز میں کیا جائے تو ہم بہت آگے بڑھ سکتے ہیں عزیزوں. بس دجال کی شکست اگر خدا نے چاہا تو ہماری اور آپ کے سامنے, ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے کہ ہم اس شکست کے اندر کتنا کردار ادا کر سکتے ہیں. اپنی گفتگو کو خلاصہ کر دوں میں, زمانہ انشاءاللہ نزدیک اللہ نے چاہا تو ظہور کے نزدیک کا ہے. ہم اور آپ بھی اس زمانے کے امام کے نزدیک جانا چاہتے ہیں, اس کے لیے اپنے امتحان کو دینا ہے. تشخیص کا امتحان دیجئے, درست وظیفے کی پہچان کیجئے, اس کے مطابق اپنے قدم کو اٹھانا شروع کر دیں. وظیفہ شناسی میں کوتاہی آئمہ کے لیے مشکلات کا سبب بنی ہے. وظیفہ شناس لوگ نہیں تھے, نتیجے میں جناب سیدہ پر جلتا ہوا دروازہ کرایا گیا. حالانکہ رسول اللہ وظیفہ معین کر کے گئے تھے, بتا کر گئے تھے, کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں تھی. رسول اللہ نے واضح کہا تھا فاطمہ تو بزعت منی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے, من آزاہا آزانی, جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے رسول اللہ نے فقط تذکرہ نہیں کیا تھا, عمل کر کے دکھایا تھا, احترام جناب سیدہ کر کے دکھایا تھا. وہ ہے نا روایت آپ کے ذہنوں میں کہ جناب سیدہ جب مسجد میں آیا کرتی تھیں اللہ کے رسول اپنے پورے قد کے ساتھ کھڑے ہو جایا کرتے. فقام الیہا, فقط کھڑے نہیں ہوتے تھے, قام الیہا, آگے بڑھ کر جناب سیدہ کا استقبال کیا کرتے تھے, اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے. لوگوں کے سامنے جناب سیدہ کے ہاتھ کے بوسے دیے رسول اللہ نے. کیوں؟ اے لوگوں یہ ہاتھ رسول اللہ کے لبوں تک پہنچا ہے, یہ ہاتھ اتنا قیمتی ہے کہ اللہ کا رسول اس کو اپنے لب لگاتا ہے, اس کو بوسہ دیتا ہے. دیکھو ایسا مت کرنا, اس ہاتھ پہ تازیانہ مت باندھنا. رسول اللہ نے عمل ہی کر کے دکھایا, نہیں کر کے دکھایا جناب سیدہ کا عزیزوں. لیکن وظیفہ شناسی کے اندر تشخیص نہ دینا سبب بن گیا جناب سیدہ کے اوپر ان مصیبتوں کا کہ جناب سیدہ 18 سال کا سن ہے, کہتی ہیں سبت علی مصائب لونہا سبت علی الایام سرنا لیالیا. بابا آپ کی زہرہ پر وہ مصیبتیں ٹوٹ گئیں اگر روشن دنوں پہ پڑتی ہیں, سیاہ رات میں بدل جاتے. بس ایک آخری جملہ اور سن لیجئے, 18 سال کا سن بھی عزیزوں کوئی سن ہوا کرتا ہے. کہ جس کے اندر انسان دنیا سے بیزار ہو جائے، لیکن جناب سیدہ بیان کرتی ہیں 18 سال کے سن کے اندر، لقد سعمت الحیات، اے خدا میں زندگی سے اکتا چکی ہوں، میں مزید زندہ نہیں رہنا چاہتی. کوئی جناب سیدہ سے پوچھے، ابھی تو 18 سال کی زندگی ہے آپ کی، ابھی تو آپ نے زندگی کی فقط 18 بہاریں دیکھی ہیں، اس قدر دنیا سے بیزار ہو چکی ہے، اکتا چکی ہے. جناب سیدہ کہتی، لقد سعمت الحیات، میں دنیا سے اکتا گئی ہوں، مزید زندہ نہیں رہنا. بس یہ جملہ جناب سیدہ سے نقل کیا گیا ہے، اور ایک اور یہ جملہ ہے جو جناب ایک سیدہ کے علاوہ کربلا کے اندر ہمیں سننے کو ملتا ہے، پر اس کا بھی فقط تذکرہ کروں، زحمت تمام کروں. یہ جملہ کہاں آیا؟ جناب سیدہ کے علاوہ اس جملے کو استعمال کرنے والی شخصیت کون ہے؟ وہ علمدار کربلا ہے. جب انہیں مولا کے سامنے آ کر کھڑے ہوتے ہیں عباس علمدار، آنے کے بعد امام سے اجازت طلب کرتے ہیں، مولا کا جملہ وہی ہے، انت صاحب اللوائی، عباس تو میرے لشکر کے علم باردار ہو، عباس تم ہو تو بیبیوں کو ڈھارس ہے، عباس تم ہو تو بچوں کو ایک آس ہے. یہی جملے میرے مولا کے دوبارہ رد و بدل ہوتے ہیں، مگر اب جب عباس علمدار نگاہ ڈالتے ہیں، نہ قاسم ہے، نہ علی اکبر ہے، نہ آن ہے، نہ کوئی اور صحابی با وفا موجود ہے، یہاں حضرت عباس کا یہی جملہ ملتا ہے، مولا یا لقد سعمت الحیات وزاق صدری، اے میرے مولا اب میرا دل اکتا چکا ہے، اب میرا سینہ گھٹ رہا ہے، اب میں مزید زندہ نہیں رہنا چاہتا. ارے وہ اصحاب با وفا کہا جن کا میں علم بردا.
سیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون، الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك، اللهم لعنهم جميعا. بارے اللہ اس توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس ذکر کو قائم کرنے والے تمام مرحومین کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما، اس ذکر کو قائم کرنے والے مومنین میں اگر وہ قید حیات میں، ان کی عمر میں اضافہ فرما، ان کے گھروں پر برکتوں کو نازل فرما. پالنے والے اس ذکر کو قائم رکھنے والوں کو اپنی حفظ و امان میں جگہ عنایت فرما، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. اس ذکر میں شرکت کر کے اس محفل کو پر رونق بنانے والے مومنین کی تمام حاجات کو پورا فرما. پروردگار تو رحمت کا واسطہ ہمیں زمانے کے امام کی زیادہ سے زیادہ معرفت، محبت اور مودت نصیب فرما. پروردگار تو رحمت کا واسطہ دنیا میں جہاں بھی مومنین مشکلات میں، ان کی مشکلات کو آسان فرما. تمام مجاہدین اسلام کو مخصوصا فلسطین کی سرزمین یمن میں، لبنان میں استقامت اور قوت عنایت فرما. پروردگار پاکستان کو استحکام عنایت فرما. پاکستان کو بے درد اور بے حس حکمرانوں سے نجات عطا فرما. پلنے والے تجھے رحمت کا واسطہ ہمارے امام کی معرفت ہمارے دلوں میں زیادہ فرما. اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. تمام مراجع اعظم کو، رہبر معظم کو صحت سلامتی طول عمر عنایت فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.